أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل وغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون سورة الأنعام آيات 162-165 آج خدا تعالیٰ کے فضل سے سفر سے واپسی کے بعد جو اللہ کے احسان اور رحمت کے ہر لحاظ سے بہت کامیاب رہا یہ پہلا خطبہ ہے جو میں اس مسجد میں مسجد فضل لندن میں دے رہا ہوں یہاں سے جانے سے پہلے جو خطبہ دیا تھا اس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر پیش کی تھی جس کے آخری حصے سے متعلق میں نے ذکر کیا تھا کہ میں انشاءاللہ ان چار امور کو جو اس آخری فقرے میں درج ہیں ایک ایک کر کے وضاحت سے جماعت کے سامنے بیان کروں گا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو تحریر پیش کی گئی تھی وہ یہ ہے ہماری جماعت کی ترقی بھی تدریجی اور کزرن کھیتی کی طرح ہوگی اور وہ مقاصد اور مطالب اس بیج کی طرح ہیں اس بیج کی طرح ہیں جو زمین میں بویا جاتا ہے وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ اس کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک وہ خصوصیت پیدا نہ ہو جو اس سلسلہ کے قیام سے خدا کا منشا ہے توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو یہ وہ آخری جملہ ہے جس کے چار اجزاء کو ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ خطبات میں بیان کروں گا پہلا جز یہ ہے توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو، دوسرا تبتر اللہ ایک خاص رنگ کا ہو، تیسرے ذکر الہی میں خاص رنگ ہو، اور چوتھے حقوق اخوان میں خاص رنگ ہو۔ الحکم جلد 6 صفحہ 29، نمبر 29 صفحہ 5، پرچہ 17 اگست 1902۔ اس کا پہلا جز توحید کے اقرار میں بھی خاص رنگ ہو آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ آج خدا تعالیٰ کے فضل سے مجلس خدا الحمدیہ یو کے کا سالانہ اجتماع بھی شروع ہو رہا ہے، اور ان کی طرف سے بھی یہ پرزو اصرار ہے کہ اس خطبے میں ان کے نام بھی ایک افتتاحیہ کے رنگ میں ایک پیغام ہو۔ اسی طرح جماعت احمدیہ سوئٹزرلینڈ کا جلسہ سالانہ آج سے زیورخ میں شروع ہو رہا ہے۔ امیر صاحب سوئٹزرلینڈ نے خطبہ جمعہ میں جماعت سوئٹزرلینڈ کو یاد رکھنے کی درخواست کی ہے۔ یہ دونوں مقامات جن میں ایک جگہ اجتماع اور ایک جگہ جلسہ سالانہ ہو رہا ہے، اس وقت شرک کا گڑھ بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ بظاہر شرک بھی ناپید ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور دہریت میں بدل گیا ہے، اور بھاری تعداد ان علاقوں میں نوجوانوں کی اور نئی نسل سے تعلق رکھنے والوں کی عملاً دہریہ ہو چکی ہے، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ دہریت شرک ہی کی پیداوار ہے۔ شرک جب اپنے بد نتائج کو کھل کر ظاہر کرتا ہے، جو کڑوے پھل شرک کو لگتے ہیں ان میں ایک سب سے بڑا کڑوا پھل دہریت ہے، کیونکہ شرک اپنی ذات میں اس لائق نہیں کہ اس پر ایمان رکھا جائے۔ جو ایمان بھی شرک کی ملونی رکھتا ہے وہ لازمن بودہ ایمان ہے، اور جو جو قومیں اس شرک کے پہلو پر غور کرتی ہیں تباً وہ اس سے متنفر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کے مقابل پر پھر دہریت کے سوا اور کوئی سہارا ان کے لیے باقی نہیں رہتا۔ اور دہریت کو اگر بغور نظر غور دیکھا جائے تو دہریت کا سہارا دراصل خدا کے بعد ایک ہی سہارا ہے جو باقی ہے، یا تو خدا ہے یا کچھ نہیں، اگر کچھ نہیں تو مادہ پرستی کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور انسان کو اپنی زندگی کے مطالب حاصل کرنے کے لیے لازماً مادیت کی طرف جھکنا پڑتا ہے۔ بس یہ شرک کا وہ شخصانہ ہے جو انسان کو خالصتاً دنیا کا بنا کے رکھ لیتا ہے، اور خدا سے اس کا تعلق کلیتاً کٹ جاتا ہے۔ اس پہلو سے آج کے خطبے کا تعلق ان دونوں تقریبات سے بہت گہرا ہے، یعنی موضوع توحید کا موضوع ہے، اور ایسے ملک کے اجتماعات یا جلسے جو شرک یا ماجگا بنے رہے اور پھر دہریت پر جا کر ان کی تان ٹوٹی، ان ممالک کے لیے سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے زیادہ زندگی بخش پیغام توحید ہی کا پیغام ہے، اور اس کے بغیر ہماری دوسری تبدیلی کوششیں بالکل بے معنی اور بے حقیقت ہیں۔ ایسے لوگ جن کا خدا سے ایمان اٹھ چکا ہو، جن کا سب کچھ دنیا بن چکی ہو، ان سے آپ بائبل کی روح سے، خواہ عہد نامہ قدیم ہو یا عہد نامہ جدید ہو یا دیگر الہی کتب کی روح سے بحثیں کریں، تو یہ ایسی بات ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانے کا محاورہ ہے۔ بھینس بیچاری کو کیا پتا کہ بین کیا ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سے احمدی ان سرسری باتوں میں، جو ان قوموں کے لیے سرسری ہیں اور ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں، ان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ان سرسری باتوں میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور نتیجہ دن کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے بیماری کی صحیح تشخیص ہونی چاہیے، اور بیماری کی صحیح تشخیص یہ ہے کہ توحید دنیا سے اٹھ چکی ہے، اور یہی تشخیص ہے جو اس مرض کے ہر پہلو پر صادق آ رہی ہے۔ یہ مذہب کے فرق کو نہیں دیکھ رہی، یہ وہ تشخیص ہے جو آج کل عالم پر صادق آ رہی ہے۔ ہندوؤں کو دیکھیں تو وہاں سے توحید کا اگر کوئی نشان تھا وہ اٹھ چکا ہے۔ یہودی بھی عملاً توحید کو چھوڑ کر مادہ پرست ہو چکے ہیں، मुसलमानों में भी कई किस्म के शिरकराहत आ गए हैं और मुसलमान ममालिक ने अपनी बका को खुदा की तौहीद से नहीं बल्कि दुनिया के वसाइल से और दुनिया की मसलतों से वाबस्ता कर दिया है। ये शिर्क अदलिया में भी राहत आ गया है और हर जगह अदलिया की जड़ें इस शिर्क की वजह से खोखली होती जा रही। बसा औकात अदलिया एक फैसला देती है और फैसला देते वक्त बज़ाहिर ऐसी जुबान इस्तेमाल करती है जो कानून उस फैसले को कुछ माकूलियत अता कर दे, लेकिन पस मंजर में कुछ और माबूद हैं जिनकी परस्तिश की जा रही होती है। कहीं अवाम उन्नास के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये एक बुत है जो उनके फैसले पर असरअंदाज हो रहा होता है। कहीं हुकूमत के सरबराहों पर क्या असर पड़ेगा जिन्होंने अदलिया को के पर फाइज जजों की तरक्कियां लेनी हैं, किसी को मुस्तकिल जज बनाना है, किसी को चीफ जस्टिस मुकर्रर करना है। तो शिर्क ही है जो हर जगह इंसानी मामलात में जहर घोल रहा है। और हकीकत में कुरान करीम ने जो उस जमाने की कसम खाई है जिसमें घाटा ही घाटा है, यही जमाना है। और शिर्क ही है जिसने सारे आलम को घाटे में मुब्तला कर दिया है। तौहीद से मुतल्लिक इससे पहले भी एक मैंने खुतबात का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन ये मजमून इतना अहम है कि बार बार जमात के सामने पेश होना चाहिए और बड़ी वजाहत के साथ जमात के सामने इसके हर पहलू को रखना चाहिए, क्योंकि इसी में सारा दीन है। सारे दीन का खुलासा तौहीद ही है। कभी हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मौके पर, और भी होंगे लेकिन दो हदीसें मेरे पेश नजर हैं, एक मौके पर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को और एक मौके पर एक और सहाबी को नसीहत फरमाई कि ला इलाहा इल्लल्लाह में सब कुछ है। अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाओ और इस पर कायम हो जाओ तो इससे निजात वाबस्ता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली नसीहत से मुतल्लिक ये बयान हुआ है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हजरत अबू हुरैरा को ये ऐलान करते सुना, मन قال لا اله الا الله فدخل الجنه, जिस किसी ने भी यह ऐलान किया या ये इकरार किया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा, तो हजरत उमर उनको पकड़कर, बयान किया जाता है गिरेबान से पकड़कर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस लाए और रियाज किया कि या रसूलल्लाह ये जो बात कह रहे हैं ये आपने फरमाई है? आपने फरमाया हां। हजरत उमर ने अर्ज किया या रसूलल्लाह इससे कुछ नावाकिफ लोग या अनजान लोग, लफ्ज मुझे याद नहीं, मगर बहरहाल मुराद ये थी कि कुछ लोग धोखे में पड़ जाएंगे और दीन को नुकसान पहुंचने का खतरा है। वो लोग जो इसके मतालिब को नहीं पा सकेंगे वो कुछ और न समझ बैठे। गांधी हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अर्जदाश्त पर हजरत अबू हुरैरा को इस ऐलान से मना फरमा दिया। दूसरी हदीस में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जिक्र मिलता है कि एक नौजवान सहाबी सवारी में आपके पीछे बैठे हुए थे और उनसे आपने जो नसीहतें की उसमें एक ये भी जिक्र था ला इलाहा इल्लल्लाह का। उसने पूछा कि क्या मैं इसका ऐलान करूं? रसूल सल्लम ने फरमाया नहीं, लोग जो नहीं समझेंगे वो अमल छोड़ बैठेंगे। मतलब यह है कि इस इकरार का हरगिज ये मतलब नहीं कि अमल से अलग होकर इकरार किया जाए, बल्कि असल इस इकरार का मतलब यह है कि यह इकरार अमल में जारी हो जाए। और यह इकरार अगर सच्चा हो तो लाजिम है कि अमल में जारी हो, रुक ही नहीं सकता। यह नामुमकिन है कि कोई हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाकत का इसकी कुना वाकिफ होते हुए इकरार कर रहा हो, इसके मजमून को समझते हुए इकरार कर रहा हो और फिर बेअमल हो, क्योंकि तौहीद का अमाल से और अमाल की तमाम तफासील से गहरा ताल्लुक है। तो इस पहलू से जमात अहमदिया के लिए बार बार तौहीद के मजमून को समझना और इसे आगे बयान करना बहुत जरूरी है। جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں میں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ جل شانہ فرماتا ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے محمد یہ اعلان کر دے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دی ہے یا صراط مستقیم پر چلا دیا ہے. وہ صراط مستقیم جو ہم پانچ وقت کی نمازوں میں بار بار خدا سے طلب کرتے ہیں، اذن الصراط المستقیم. اے محمد تو اعلان کر کہ میں اس صراط مستقیم کو پا چکا ہوں، اور وہ ہے کیا؟ دینن قیمم، دین قیم ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم جو حنیف تھا اس کی ملت جس دین پر قائم تھی وہ دین ہے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم کا تعارف اگر کرایا جائے تو اس کا خلاصہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی پہلو سے بھی مشرک نہیں تھا. اگرچہ اسلام سے نے جتنا توحید پر زور دیا ہے اس کا عشر عشیر بھی دیگر مذاہب میں دکھائی نہیں دیتا، مگر کسی مسلمان کا یہ دعویٰ کرنا کہ اسلام ہی نے پہلی بار توحید کو پیش کیا ہے ہرگز درست نہیں، کیونکہ دین قیم جس کا اس آیت میں ذکر ملتا ہے اس کی تعریف دوسری جگہ سورہ قیمہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور پھر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. کہ دین قیمہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمام وہ مذاہب جن کی بنیاد کتاب پر رکھی گئی، یعنی کلام الہی پر رکھی گئی، ان تمام مذاہب کا خلاصہ یہ تھا کہ ان کو خدا تعالیٰ نے توحید اور خالص توحید پر جو حنیفن کا پہلو رکھتی ہو قائم ہونے کی ہدایت فرمائی، جس میں دین کو خدا کے لیے خالص کر دیا گیا ہو. بس آدم سے لے کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ادیان کا خلاصہ یہی ہے جو دین قیمہ میں بیان فرما دیا گیا ہے. اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ صرف اسلام نے توحید کو پیش کیا، توحید کے بغیر تو مذہب کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا. یہ وہ مذہب ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. اول اور آخر جو خدا کی صفات بھی ہیں ان کا کامل مذہب توحید ہے، کامل خلاصہ توحید ہے. چنانچہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم یہ ملتا ہے، یہ اعلان کر اور پھر کہہ، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. وہ توحید خالص جسے دین قیم قرار دیا گیا ہے، جسے حنیف ابراہیم کا مذہب قرار دیا گیا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود میں کس طرح جلوہ گر ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اے محمد تو اعلان کر کہ انا صلاتی و نسکی، میری عبادتیں اور میری تمام قربانیاں، محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور میری تو ساری زندگی، میرا جینا مرنا کلیتاً خدا کے لیے ہو گیا ہے. یہ توحید خالص کا طبی نتیجہ ہے، اور یہ وہ توحید خالص ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار میں نہیں ٹھہری، بلکہ وہ اقرار آپ کی ساری وجود میں سرایت کر گیا. جب توحید خالص وجود میں سرایت کر جاتی ہے، خون میں دوڑنے لگتی ہے، تو کیا کیسا وجود ظاہر ہوتا ہے؟ یہ وہ بیان ہے جو اس آیت میں ملتا ہے، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. تو کہہ دے کہ میرا یہ تو ہر عبادت، ہر قسم کی عبادت، میری ہر قربانی اور ہر قسم کی قربانی، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ خدا کے لیے ہو چکا ہے. غیر اللہ کی ایسی نفی اس کامل شان کے ساتھ آپ کو دوسرے انبیاء میں بھی دکھائی نہیں دے گی. مگر یہ مراد نہیں ہے کہ وہ موحد نہیں تھے، توحید نے درجہ بدرجہ ترقی کی ہے، رفتہ رفتہ نئی شان توحید میں پیدا ہوئی ہے، اس کا مفہوم زیادہ گہرائی کے ساتھ انسان کو سمجھایا گیا ہے، اور وہ مقام جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوئے وہ توحید کا آخری مقام ہے. بس اگرچہ تمام انبیاء توحید کے علمبردار تھے اور توحیدی کی طرف بلانے والے تھے، مگر نبی نبی میں اس پہلو سے فرق ہے. اور جہاں بھی توحید کا مضمون ملتا ہے وہاں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ابراہیم کا نام آپ کو سنائی دے گا. اور یہ دو انبیاء ہیں جو توحید کے مضمون میں اس درجہ کمال کو پہنچے ہیں کہ جیسے آسمان پر سورج اور چاند ہوں اور باقی سب ستارے ہوں جو نور سے جھلملاتے تو ضرور ہیں مگر ایسی صاف اور پاک روشنی نہیں رکھتے جیسے چاند کو عطا ہوئی یا جیسے ہی روشنی سورج چاند کو عطا کرتا ہے. بس توحید کے آسمان پر جو دو سب سے بڑے نیر ہیں، نیرین جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں. پھر یہ بیان جاری رہتا ہے، کل کتابیں اے محمد یہ اعلان کر وماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. خلاصہ وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جس طرح پہلی آیت اس بات پر منتج ہوئی تھی وما کان من المشرکین، وہی مضمون ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اعلان کرنے کے بعد میرا سب کچھ خدا کے لیے ہو گیا، پھر خلاصہ یہ نکال لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذلک امرت وانا اول المسلمین، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں. بس جب میں نے یہ بیان کیا کہ توحید ہی میں خدا کی اولیت جلوہ گر ہے اور توحید ہی میں خدا کے آخر ہونے کا مضمون بیان ہوا ہے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یہ دونوں باتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں. آپ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، شارع بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں. اس پہلو سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو جلوہ گری توحید نے دکھائی ہے کسی اور ذات میں ویسی جلوہ گری آپ کو نظر نہیں آئے گی. کل آغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہہ دے خدا کے سوا میں کسی اور کو رب بنا لوں، جبکہ وہ ہر چیز کا رب خود ہے، ڈھونڈوں کہاں سے وہ وجود جس کا خدا رب نہ ہو. یہ مضمون ہے جو حقیقت میں بیان کیا جا رہا ہے. جدھر نظر پڑتی ہے سب کا رب خدا ہے، ساری کائنات میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جس کا رب خدا نہ ہو. تو رب کو چھوڑ کر جو ربوبیت جن پر ظاہر ہوئی ان کو میں کیوں رب بنا دوں؟ جب ہر جگہ وہی ہے تو پھر وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی رب ہو نہیں سکتا. وہ رب کل شے ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جہاں تک رب کے سوا دوسری مخلوق یا کائنات کا تعلق ہے ان کے اوپر تو یہ قانون جاری ہے ولا تکسب کل نفس الا علیہا، کوئی جان کوئی باشعور ہستی اس سے ایسا کام نہیں کرے گی جس کے متعلق اس کو ذمہ دار قرار نہ دیا جائے. لا تکسب میں نے کمائے گی نہیں، الا علیہا مگر اس کی ذمہ داری اس پر ڈالی جائے گی. بس دو دلیلیں اس شرک کے خلاف بیان فرمائی گئیں کہ خدا کے سوا کسی اور کو رب سمجھ لو. ہر وجود کا رب خدا ہے، یہ پہلی دلیل ہے، اور جو خود ایک رب کا محتاج ہو اس کو رب بننے کا حق ہی کوئی نہیں. دوسری بات یہ کہ ہر شخص جواب دہ ہے کسی کو، اور اللہ کسی کو جواب دہ نہیں. ہر شخص جو عمل کرتا ہے اس عمل کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا اور اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. वला तजर वाजरा तुम विजर उखरा, और कोई दूसरी जान किसी और जान का बोझ नहीं उठा सकेगी। बाद लोग मसलन हिंदू ये कहते हैं कि हम हैं तो तौहीद के कायल, आखिरी सूरत में एक ही खुदा है, मगर ये जो बुत हैं, ये जिन नामों से मंसूब हो रहे हैं, वो छोटे छोटे ऐसे खुदा हैं जो हमारे बोझ उठा लेंगे। हमारी तरफ से खुदा ताला के हुजूर शफात करके हमारे गुनाह माफ करवा देंगे, और इनसे ताल्लुक के नतीजे में हमें जो फायदा पहुंचता है वो ऐसा ही है जैसे आप किसी सवारी पर बोझ डाल देते हैं, कि ये हमारे लिए सवारियां सी हैं जो हमें खुदा तक लेके जाती हैं और हमारे बोझ उठा देती हैं। इस किस्म के फलसफियाना जवाब देने की कोशिश की जाती है। मुझे खुद तजुर्बा है दलहौजी में, एक दफा बहुत बचपन के जमाने में जब मैं स्कूल में था, एक हिंदू से तल्ली गुफ्तगू हो रही थी, एक खूबसूरत जगह में सैर पर गया हुआ था। उसने यही बात मुझसे की और वही बात है जो मेरे जहन पर नक्श हुई कि इस तरह शिरक के लिए उज्र तलाशते हैं। उसने कहा तुम्हारे भी तो वली होते हैं तुम्हें खुदा तक पहुंचाने वाले, ये जो बुत हैं ये तो सिर्फ नुमाइंदगी करते हैं बस ऐसे वजूदों की जो अपने ताल्लुक की रियायत करते हुए जो उनसे ताल्लुक रखता है उसको खुदा तक ले जाते हैं, तो शिर्क नहीं है। मगर कुरान करीम ने इसी मजमून को इस तरह खोल कर बयान फरमाया है कि हर शख्स अपने आमाल का खुद जिम्मेदार होगा और हर जान अपने आमाल की खुद जिम्मेदार है। ये जो पहला ऐलान है इसका मुशाहदा कुदरत से ताल्लुक है, सिर्फ मजहबी आमाल की बात नहीं हो रही बल्कि एक दलील है। आप जब कायनात पर गौर करते हैं तो हर चीज जो मुतहर्रिक है, हर चीज जो जान रखती है, वो हर काम जो खेल जो करती है उसकी जिम्मेदार बन जाती है। अगर कोई जानवर गफलत की हालत में जंगल में जिंदगी बसर करता है तो शेर का शिकार हो जाता है या दूसरे जानवरों का। कोई अंधाधुंध दौड़ता है तो बसाव का घोड़ों में गिर पड़ता है। ये तो बहुत मामूली खुली खुली मिसालें हैं, लेकिन तफसील के साथ आप सारी कायनात सारे निजाम आलम पर गौर करें तो यही मजमून आपको दिखाई देगा कि कुल्लो शैन अरबकुल शैन वला तकसिब कुल्लो नफ्सिन इल्ला अलैहा, कोई जान भी ऐसी दिखाई नहीं देगी जो अपने रोजमर्रा के आमाल की जिम्मेदार न बनती हो, और जब वो गलती करती है उसकी सजा भुगतती है। दूसरा पहलू है मुस्बित वला गुनाहों से खसूसियत से ताल्लुक रखने वाला, वला तजर वाजरतुन विजरा उखरा। पहली दलील कायम की गई है रूहानी दुनिया की तरफ इशारा करते हुए, रूहानी कानून को तकवीयत देने के लिए या समझाने के लिए। जब कायनात में तुम ये देख रहे हो कि हर शख्स अपनी गलतियों का अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है, जो कुछ वो कमाता है वैसे ही उसको मिलता है, तो याद रखो यही वो कानून है जो मजहबी दुनिया में जारी उतारी है, ला तजर वाजर तुम विजर उखरा। ये तुम्हारा वहम है कि तुम्हारे बोझ कोई और उठाकर चलेगा। क़यामत के दिन हर शख्स अपने गुनाहों का अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होगा और कोई दूसरा उसके बोझ उठाने वाला नहीं होगा, यहां तक कि माएं अपने बच्चों का बोझ नहीं उठा सकेंगी, बहनें अपने भाइयों का बोझ नहीं उठा सकेंगी, बाप अपनी बेगम बीवियों का बोझ नहीं उठा सकेंगे, खामद अपनी बीवियों का बोझ नहीं उठा सकेंगे, हर शख्स अकेला अकेला रह जाएगा। और इसी मजमून को यूं बयान फरमाया गया कि जैसे तुम दुनिया में अकेले आए थे इसी तरह अकेले अकेले खुदा के हजूर हाजिर हो गए और तुम्हारा और कोई मददगार नहीं होगा। थुम्म इला रब्बिकुम मर्जिउकुम, फिर ऐसी हालत में तुम्हारा खुदा की तरफ तुम अपने रब की तरफ लौटना है, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, और वो तुम्हें बताएगा उन उमूर से मुतल्लिक जिनमें तुम इस दुनिया में इख्तलाफ किया करते थे। तो तौहीद की ये तफसी ये तालीम कुरान करीम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से हजरत अब्दस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाई, और उसके मान बाद अमली तौर पर तौहीद का अलमबरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करके इब्राहिम का हवाला छोड़ दिया और तमाम तर जिक्र हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र शुरू हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम व तौहीद का मुकाम गैर मामूली था, इसलिए अल्लाह ताला का एहसान है कि आहदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ तारीखी तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम जिंदा रखा जाता है। और ये एक बाइबल की पेशगोई भी थी कि आइंदा आने वाला एक ऐसा नबी होगा जिसकी वजह से तेरे नाम पर आखरीन में सलाम भेजा जाएगा। बस इसी पेशगोई का मिस्ताक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बने और अल्लाह ताला ने यह वादा इस तरह पूरा फरमाया कि तौहीद के मज़मून को जहां जहां भी मिलता है इल्ला माशाल्लाह वादे तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ बांधा गया है या आपकी सिफात के नाम के साथ बांधा गया है। हनीफा जब फरमाया जाता है तो सबसे ज्यादा वादे तौर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की का तसव्वुर ज़हन में उभरता है, क्योंकि आपके नाम के साथ हनीफ का मजमून कुरान करीम ने बड़ी मजबूती से बांध दिया है, यहां तक कि एक ही वजूद के दो नाम बन गए हैं। इब्राहिम कह दें या हनीफ कह दें, दोनों सूरतों में ज़हन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल होता है। बस तारीखी लिहाज से हजरत इब्राहिम का नाम एक मवाहिद के तौर पर पेश फरमाया गया, लेकिन अमली तालीम की रूह से और तौहीद का अपनी तमाम बारीकियों के साथ और तमाम लताफतों के साथ इंसान के वजूद में जारी और सारी होने के मजमून को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पेश फरमाया गया है। इस पहलू से अगर हम इस मजमून पर मजीद गौर करना चाहते हैं तो लाजिमन हमें हजरत अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना होगा, और वो दो तरह से हो सकता है। एक ये कि तौहीद से मुतल्लिक आपके इरशादात का गहरी नजर से मुतालिया किया जाए, दूसरे तौहीद के नतीजे में आपको जो वजूद उभरा है, जो तशख्खुस कायम हुआ है, उस पर गौर किया जाए, और तीसरे तौहीद के लिए जैसी मोहब्बत और वालहियत और जैसा इश्क हां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मौजूद था वो जहां जहां जलवागर हुआ है, जिस वक्त वो जोश के साथ उबला है और बाहर दिखाई दिया है, छलका है, उन नजारों को देखा जाए तो पता चलेगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मर्तबे और किस मकाम के मुजाहिद थे और कैसा तौहीद आपके सीने में एक समंदर की तरह मौजूद थी। ये वो पहलू हैं जिनको अहादीस के हवाले से मैं आपके सामने रखूंगा। ये वो मज़मून है जो एक खुतबे में तो खत्म नहीं हो सकता, कुछ हवाले छोड़ता जाऊंगा, कुछ चुन लूंगा, इस तरह कोशिश करूंगा कि थोड़े वक्त में इसके तमाम अहम पहलू आपके सामने रख दूं, क्योंकि इसी हवाले में हमारी जिंदगी है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाहिद होने के हवाले में हमारे तमाम तर मतालिब और तमाम तर मकासिद दाखिल हैं, और इसी से हम जिंदगी का राज पा सकते हैं। यही वो राह है जो हमें मौत से बचा सकती है, यही वो चश्मा है जिससे पानी पीकर हम अपनी जिंदगी हासिल कर सकते हैं, और यही एक वो सरचश्मा है जिसकी तरफ दुनिया के प्यासों को बुलाकर हम दुनिया की प्यास बुझा सकते हैं। बस मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तौहीद का मजमून बयान फरमाया है उसमें से चंद पहलू आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ये वो मजमून है जो बहुत वसी है, बड़ी कसरत से अहादीस में इस मजमून का जिक्र मिलता है। मैंने चंद अहादीस आज के खिताब के लिए चुनी है। बुखारी किताबुल इमाम ईमान बाब उमूरुल ईमान और इसी तरह मुस्लिम में ये हदीस है, हजरत अबू जर से रवायत है, वो बयान करते हैं कि आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की कुछ ऊपर 70 या कुछ ऊपर 60 शाखें हैं, ये जो कुछ ऊपर 70 और कुछ ऊपर 60 बयान किया गया है, ये मुराद नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लम ने यह फरमाया कि 70 या 60 से ऊपर। मुराद यह है कि रावी जो बयान करता है वो एहतियात के तकाजे पूरे करते हुए ये बताना चाहता है कि मुझे पूरी तरह कथित तौर पर याद नहीं कि 70 ही फरमाया था या 60 फरमाया था, लेकिन मेरा जहन ज्यादा 70 की तरह मायल है, इसलिए 70 के अदद को मैं पहले बयान करता हूं और हो सकता है 60 फरमाया गया हो, इसको मैं कतन खारिज इम्कान नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि 60 नहीं फरमाया। तो ये तर्ज बयान है एहतियात की। फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की कुछ ऊपर 70 या कुछ ऊपर 60 शाखें हैं, उनमें सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, और उनमें से कम तर रास्ते में से तकलीफ देह चीजों को हटाना है, और हया भी ईमान की ही एक शाख है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ईमान का जिक्र फरमाया है, बज़ाहिर तौहीद की बात नहीं हो रही, लेकिन ईमान का खुलासा ला इलाहा इल्लल्लाह में बयान फरमा दिया, और इमाम ईमान की तमाम शाखों में सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह को करार दिया। और जैसा कि बाद दूसरी अहादीस पर गौर करने से पता चलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह ही की वो शाख है जिसके साए में बाकी सब शाखें पल रही हैं, उस एक शाख के वजूद का हिस्सा है वो शाखें। दरअसल बस ईमान की 70 से ऊपर शाखें होना और उनमें सबसे अफजल और सबसे अहम ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार है कहना साबित करता है कि तौहीद को ईमान में सबसे ज्यादा मरकजियत और सबसे ज्यादा अफजलियत हासिल है, इसे ऊपर ईमान की तारीफ मुमकिन नहीं है। फिर फरमाया कम से कम तर उसकी तकलीफ दे चीजों का रस्ते से हटाना है। दरहकीकत ये भी तौहीद ही का परतौ है। तौहीद ही के नतीजे में ईमान रफ्ता रफ्ता बनी नौ इंसान की भलाई में तब्दील होना शुरू होता है। तौहीद ही के नतीजे में इंसान के इंसान से मामलात की तालीम उभर कर सामने आती है, और फिर तौहीद की परवरिश से ये फूलती और फलती है। ये मजमून बहुत तफसीली और गहरा मजमून है, बहुत से ऐसे कुरान करीम में हवाले और अहादीस में हवाले मौजूद हैं जिनसे कथित तौर पर यह साबित किया जा सकता है कि तौहीद की नशो नुमा में बनी नौ इंसान के साथ ताल्लुकात की नशो नुमा ही नहीं बल्कि कुल मौजूदात से ताल्लुकात की नशो नुमा का मजमून मिलता है। यानी ये सब चीजें तौहीद से वाबस्ता हैं, और तौहीद चूंकि खुदा तआला की जात से बरह रास्त ताल्लुक का नाम है, इसलिए सबसे बाला मजमून वही है, और जूं जूं नीचे उतरते हैं खिदमत खल के कामों में आप दाखिल होते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो मुस्बित माने रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मनफी माने रखते हैं। मुस्बित मानों में ऐसी खिदमतें करना जिसके नतीजे में कौमों के अखलाक दुरुस्त हों, उनके जिंदगी के तमाम पहलू पर नेक असरात मुतरतब हों, और फिर खुराक वगैरह के जरिए दूसरी इमदाद के जरिए इंसानों की मदद करना, ये सारे मुस्बित पहलू हैं। और मनफी पहलुओं में यह है कि कौम को किसी के शर से बचाया जाए, सबसे पहले अपने शर से बचाया जाए, फिर यही कौम जो है ये वसीयत वसत इख्तियार कर जाती है, तमाम बनी नौ इंसान इस ताल्लुक में दाखिल हो जाते हैं, और तमाम बनी नौ इंसान को इंसान अपने शर से महफूज रखे, ये भी तौहीद ही की एक शाख है। फिर इससे आगे चलकर तमाम जानवर इसमें दाखिल हो जाते हैं, तमाम जीरू दाखिल हो जाते हैं। फिर मनफी पहलू जो हैं उनमें हर चीज को उसका दुख दूर करने की कोशिश करना, यह ऐसी चीज दूर करना जिससे किसी को दुख मुमकिन है, बस ये वो है जो ये वो पहलू है जिसको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान का सबसे अदना पहलू बयान फरमाते हैं, या दूसरे लफ्जों में तौहीद का सबसे अदना पहलू यही बनता है कि ایسی چیز جس سے دور کا خطرہ ہو کسی کو تکلیف پہنچنے کا، وہ بھی رستے سے ہٹا دو تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. بس اس حدیث کے مضمون پر اگر آپ غور کریں تو ساری دنیا کی امن کی تعلیم کا خلاصہ اس حدیث میں بیان فرما دیا گیا ہے. وہ غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اتفاقاً پڑا ہوا رستے کا کانٹا کسی وجود کو چبھ جائے، خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو، وہ یہ کیسے پسند کر سکتا ہے کہ اس سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے اور کسی کی دلاداری کا گمان کیسے وہ کر سکتا ہے. یعنی جو کانٹے کو بھی پسند نہیں کرتا جو کہیں اتفاقاً پڑا ہوا رہ گیا ہے یا اگ گیا ہے رستے میں، کہ اس سے کسی جان چلنے پھرنے والے زیرو کو تکلیف پہنچ جائے، وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ میں کسی کی راہ میں کانٹے بولوں یا میرے وجود سے کسی اور وجود کو تکلیف پہنچ سکے. بس یہ امن کے قیام کے لیے ایک عظیم تعلیم ہے جس کا عشر عشیر بھی دنیا کو معلوم نہیں ہے. ان کے لیے تصور ایسی بات ہے جیسے آسمان کی بلندیوں پر کوئی چیز اڑ رہی ہے جس تک آپ کی کوئی نظر نہیں، کوئی اس سے تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، پتہ بھی لگے ہے کوئی چیز تو آپ کہہ دیں ہمیں کیسے ہوگی کوئی دور آسمان پر چیز بیٹھی ہوئی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بہت سے پہلو ایسے ہیں جو آج کل کی دنیا کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے آسمان کی بلندیوں پر نظر سے دور غائب کوئی چیز اڑ رہی ہے اور کوئی انسان سمجھتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں کیسے ہوتی پھرے. مگر واقعہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو انسانی اخلاق کی کائنات ہے، اس میں جو آسمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے اور جو زمین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے، یہ وہ زمین و آسمان ہیں جن کا آپس میں گہرا رشتہ ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں جو آسمان پر ہو اور زمین پر سر انداز نہ ہو. یہ ویسے ہی ہے جیسے سائنس کی دنیا سے یہ ثابت ہے کہ وہ دور کی باتیں جو 20 ارب سال پہلے دنیا میں رونما ہوئی تھیں جبکہ دنیا نے اپنے آغاز کا پہلا قدم اٹھایا تھا، پہلا سانس لیا تھا، ان کا اثر آج تک دنیا پر پڑ رہا ہے. اور وہ کائنات جو اپنی آخری کناروں پر مزید دور ہٹتی چلی جا رہی ہے، اس کی تاثیرات بھی دنیا پر پہنچتی ہیں اور اثر انداز ہوتی ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم جس بلند آسمان سے تعلق رکھتی ہے، اس کے متعلق یہ کہہ دینا کہ یہ بہت دور کی تعلیم ہے، اس کا ہم سے کیا تعلق، یہ محض جاہلانہ باتیں ہیں. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا دوسری چیز سے تعلق نہ ہو کسی نہ کسی رنگ میں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اس تفصیل اور گہرائی کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ادنا سے زیادہ بھی گہرا اثر رکھتی ہے. بس جس چیز کو آپ ادنا سمجھ رہے ہیں، یعنی کانٹے کا رستے سے ہٹانا، ایک ادنا سی بات ہے، لیکن یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ مضمون ایک اور رنگ میں سوچنا چاہیے. وہ رنگ یہ ہے کہ جو شخص کانٹے کی تکلیف سے بھی بے نو انسان کو بچانے کے لیے ایسا خواہش مند ہو کہ رستہ چلتے اپنا وقت ضائع کرے، جھک جائے اور اس کانٹے کو اٹھا کر دور کر دے، وہ کیسے بے دین ہو سکتا ہے؟ اس سے دنیا کو کیسے بدمنی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ بس یہ وہ انتہائی تعلیم ہے جو آپ کے تمام اعمال پر سایہ کیے ہوئے ہیں. یہ محض ایک الگ تعلیم نہیں ہے کہ صرف کانٹے سے ہی ان لوگوں کو دشمنیاں ہیں، یہ کانٹا ہٹا دیں. مراد یہ ہے کہ یہاں تک وہ پاک دامن لوگ ہیں اور ایسے نیک نیت لوگ ہیں کہ باقی سب باتوں میں تو ان سے امن ہی امن ہے، رستہ پڑے ہوئے کانٹے کی تکلیف کو بھی لوگ دنیا کے لیے پسند نہیں کرتے. بس یہ جو بظاہر ادنا تعلیم ہے، یہ انسان کے اعمال کی انتہائی حفاظت کرنے والی تعلیم ہے. اس کے تمام ادنا دوسرے پہلوؤں کے اوپر یہ تعلیم نگران بن جاتی ہے. پھر پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلم کتاب الایمان باب الامر بخطاب الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ باب میں بیان ہوئے ہیں. فرمایا حضرت طارق بن اسیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے یہ اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور انکار کیا ان کا جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اس کے جان و مال قابل احترام ہو جاتے ہیں اور اس کو قانونی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے, باقی اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے, وہی اس کی نیت کے مطابق اس کو بدلہ دے گا. بہرحال کلمہ توحید پڑھنے کے بعد بندوں کی گرفت سے وہ آزاد ہے. یہ بہت ہی عظیم شان تعلیم ہے اور اس کا اس پہلی تعلیم سے گہرا تعلق ہے. میں نے بیان کیا تھا کہ دراصل ایمان کے ضمن میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ توحید ہی کی مختلف شاخیں ہیں جن پر گفتگو فرمائی جا رہی ہے. یہاں ایمان کی بحث نہیں بلکہ خالصتاً توحید کی بحث ہے, اور توحید کی تعریف یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ انسان جو توحید پر قائم ہو اس کا جان مال اس کی عزت دوسروں پر حرام ہو جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں حرام ہو جاتی ہے؟ میں اگر موحد ہوں تو میری عزت, میرا جان, میری جان, میرا مال, میری دلچسپی, زندگی کی دلچسپی کی چیزیں ان غیروں پر کیسے حرام ہو گئے جو موحد نہیں ہیں, جو مشرک ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ فنون دعویٰ ہے, بے معنی دعویٰ ہے, تم ایمان لاؤ توحید پر لاتے تھے ہم پر کیوں تمہاری جان مال حرام ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مواحد کے اوپر دوسروں کے جان مال حرام ہوتے ہیں, اس کے بغیر یہ نتیجہ نکل ہی نہیں سکتا. حقیقی توحید پرست وہ ہے جس پر ہر دوسرے انسان کی عزت لوٹنا حرام, ہر دوسرے انسان کی جان لینا حرام, ہر دوسرے انسان کا مال کھانا حرام, اس کی ہر چیز کا وہ امین بن جاتا ہے. اور یہی امانت کی روح ہے جو مقابل متقابل یہ تقاضا کرتی ہے کہ میں جب تمہاری جان مال عزت تمہاری آبرو ہر چیز کا امین بن گیا ہوں اور میری طرف سے تمہاری کسی چیز کو بھی کوئی خطرہ نہیں, تو پھر تمہارا کیا حق ہے کہ تم مجھے غیر نظر سے دیکھو اور مجھے ٹیڑھی نظر سے دیکھو؟ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نتائج اخذ فرمائے ہیں, ان پر اگر آپ غور کریں تو ان نتائج کی دلیل آپ کے کلام کے اندر موجود ہے. محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ وہ کلام اپنے ساتھ اپنی دلیل رکھتا ہے. فرمایا باقی اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. یعنی ایک شخص جو اقرار کرتا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کا تبھی نتیجہ یہ نکلے گا کہ بنی نوع انسان کے نزدیک اسے محترم ہو جانا چاہیے اور اس کا ایک ایسا تشخص کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں سب دنیا سمجھے کہ اس پر ہمارا کوئی حق نہیں, یہ ہماری دسترس سے باہر رہنا چاہیے. باقی اس کی نیت میں اگر کوئی فطور ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر معاملہ ہے, اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے, وہی اس کی نیت کے مطابق اس کو بدلا دے گا. بہرحال کلمہ توحید پڑھنے کے بعد بندوں کی گرفت سے وہ آزاد ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان میں عدلیہ کی ایک کارروائی میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ احمدیوں کو کلمہ پڑھنے کا حق ایسا ہے جو آرڈیننس اس حق سے ان کو محروم نہیں کرتا, اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے نتیجے میں احمدیوں کو سزا نہیں دی جائے گی. یعنی یہ کیسا جرم ہے جو وہ کر سکتے ہیں؟ لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس جرم کے بعد وہ ہر پکڑ سے آزاد ہو جاتے ہیں, اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غیر مبہم اعلان ہے اور ہمیشہ کے لیے اعلان ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ کلمہ کا پڑھا کہ لا الہ الا اللہ, اس پر تمہارا پھر کوئی حق نہیں رہتا. اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ اس نے بدنیتی سے پڑھا ہے اس لیے اس کی جان مال اور عزت کو تحفظ نہیں ملنا چاہیے, تو اس کا جواب خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. فرماتے ہیں اب اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. उसको जो हिफाजत मिली है खुदा के नाम पर मिली है, इस बिना पर मिली है कि उसने इकरार किया है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं। इसके बाद बंदों की दस्तरस से वो बाहर हो गया, रहा यह कि उसने झूठ ना बोला हो और झूठ बोलकर अमर हासिल करने की कोशिश ना की हो। तो फरमाया इसका बंदों से कोई ताल्लुक नहीं, जिसके नाम पर उसे मोहतरम करार दिया गया है, उस नाम के उस खुदा का काम है, फिर उस अल्लाह का काम है कि उसकी झूठ की उसकी सजा दे। जहां तक कलमा तौहीद का ताल्लुक है, इकरार यह है, ये आखिरी नुकता यह बयान फरमाया, मन قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى, یعنی اس کا حساب کتاب صرف بندوں کا کام نہیں ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دل سے جھوٹ بولا تھا اور نام کسی اور کا لیا تھا۔ دوسرے ایک دوسری حدیث میں تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہے, جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ وہ لمبی حدیث ہے جس میں اہل نجران کے نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کا مضمون بیان ہوا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ دی اور ایک پناہ نامہ ان کو لکھ کر دیا گیا, اس میں جو باتیں مذکور تھیں ان میں سے ایک یہ بھی, دو باتیں یہ بھی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو جو مذہب عیسائی تھے ایک خط لکھا جس کا یہ حصہ ہے, اما بعد, میں تم لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بندوں کی غلامی اور پرستش سے نکل کر خدا کی بندگی اور پرستش اختیار کرو۔ یہ توحید کا یہ دوسرا فیض ہے جو میں آپ کے سامنے کھول کر رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ آپ دنیا سے امن میں آ جاتے ہیں اگر خدا واحد کا اقرار کرتے ہیں, آپ کا حساب خدا پر ہے, بندوں کا پھر کوئی حق نہیں کہ آپ پر زیادتی کریں, اور اس میں یہ بات لازم ہے کہ آپ کسی اور پر زیادتی نہ کریں, یعنی توحید کے اقرار کے نتیجے میں لازم آپ کو ایسا ہونا پڑے گا کہ آپ کی طرف سے کسی کو کوئی شر نہ پہنچے۔ پھر فرمایا کہ توحید کا ایک اہم فائدہ یہ ہے, میں تمہیں دعویٰ دیتا ہوں کہ بندوں کی غلامی اور پرستش سے نکل کر خدا کی غلامی اور پرستش میں داخل ہو جاؤ۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جو شخص صرف اللہ کو خدا بناتا ہے وہ تمام غیر اللہ کی عبادتوں سے آزاد کیا جاتا ہے, ہر قسم کی غلامیوں سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو مضمون ہے یہ مزید توجہ چاہتا ہے, کیونکہ ایک انسان دنیا کے قانون سے ویسے تو آزاد نہیں ہے, ایک انسان جو خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے اس کے متعلق یہ فرمانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ وہ تمام بندوں کی غلامی اور پرستش سے آزاد ہو جاتا ہے, یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اب انگلستان میں ہم لوگ ہیں اور انگلستان کے قانون کے پابند ہیں, تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت میں اور قرآن کریم کی اس تعلیم میں کہ جہاں رہو وہاں ان امر کی اطاعت کرو کیا کوئی تضاد ہے؟ کیسے انسان آزاد ہوتا ہے؟ اس مضمون کو سمجھ کر انسان کے اندر ایک روشنی کا نیا سورج ابھر آتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ حکومتوں کی اطاعت یا قانون کی پابندیاں دراصل غلامی نہیں ہیں, غلامی وہ ذہنیت ہے جس کے نتیجے میں انسان فیصلہ کرتے وقت خدا کو چھوڑ کر کسی اور طاقت کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ ایسی صورت میں انسان ہر قص و ناقص کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو مزید تفصیل سے میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کروں گا, اور اس کو سمجھنے کے نتیجے میں صحیح آزادی کی روح احمدیوں کو نصیب ہوگی, اور احمدیوں کی وساطت سے تمام دنیا کو حقیقی آزادی کا پیغام ملے گا۔ توحید ہی میں آزادی ہے, توحید کے سوا ہر غلط چیز غلامی ہے, اور ساری دنیا غلامی میں جکڑی گئی ہے۔ اس غلامی کی زنجیروں کو کیسے توڑا جائے گا؟ یہ وہ مضمون ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اور انشاءاللہ چونکہ اب وقت ہو چکا ہے آئندہ خطبے سے اس مضمون کے متعلق مزید باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہاں, جو آیت میں نے قرآن کریم کی پڑھی تھی, ایک لفظ دین قیم بھی ہے اور یہی مضمون قیامن کے لفظ سے بھی ادا کیا جاتا ہے. تو چونکہ قیم کی عادت تھی, مجھے بتایا گیا کہ میں غلطی سے دین قیمم پڑھ گیا ہوں. حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت میں قیامن کا لفظ ہے, قیمن کا نہیں. تو اس تلفظ کی غلطی کو درست فرما لیا جائے. مانن قیمن و قیامن میں اگر فرق ہے تو بہت معمولی, تقریباً ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اور قرآن کریم کی جس چھوٹی صورت کا حوالہ دیا تھا اس میں قیمن کا لفظ دیا ہے, دینن قیمن, اور مضمون وہی ہے جو قیامن میں بیان ہوا ہے. اس لیے اگرچہ مانن کو فرق نہیں پڑا, لیکن قرآن کریم کی تقدس کا تقاضا ہے کہ ادنا سی زیر زبر کی غلطی بھی نہ ہو, سوائے اس کے کہ لا علمی میں انسان پہ ہو جائے, جس کی خدا تعالیٰ جس کو معاف فرما دیتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اس آیت کریمہ کو درست کر لیا جائے. قیامن لفظ ہے یہاں, دینن قیامن, نہ کہ دینن قیمن. میں ممنون ہوں مریض جاوید کا جنہوں نے لکھ کر یہ اسی خطبے میں توجہ دلا دی, ورنہ اگلا خطبے تک ایک ہفتے تک کئی لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی. امام صاحب نے یہ تجویز کی ہے کہ آج چونکہ مجلس خرام الانبیاء کا اجتماع بھی ہے اور بارش بھی بعد ہو رہی ہے, یعنی جس وقت انہوں نے تجویز کی تھی اس وقت ہو رہی تھی, مجھے نظر نہیں آ رہی باہر بارش, مگر بہرحال ان کا خیال ہے کہ اجتماع کی وجہ سے دوستوں نے یہاں سے اسلام آباد جانا ہے, اس لیے نمازیں جمع کرائی جائیں. چنانچہ جمعے کی نماز کے مان بعد انشاءاللہ عصر کی نماز بھی ساتھ جمع ہوگی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.